نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين ثم آمين. تفسير سورة الأحزاب، مدنی سورت، نو رکوعات، 73 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 33rd نمبر پر آنے والی سورت ہے. اس کا نام اس حوالے سے کہ 20 آیت میں یحسبون الاحزاب لم یذھبوا، کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ گروہ حزب جو ہے وہ اس کی جمع احزاب ہے. بہت سے گروہوں نے مدینہ پر چونکہ حملہ کیا تھا تو اس لیے اس حوالے سے اس سورت کو سورہ الاحزاب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق کی روداد اور اس پر تبصرہ بیان کیا گیا ہے. زمانہ نزول اگر ہم دیکھیں تو یہ 5 ہجری، جس میں غزوہ احزاب اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ رونما ہوا، 5 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی. اور اس کے تاریخی پس منظر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور وہ ساری روداد، اس میں اس کا تبصرہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں وہ علیم اور حکیم اللہ ہے. یہ چھوٹی سی ایک مدینہ کی ریاست، ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست کا ایک بہت بڑے کمبائنڈ الائیڈ فورسز کے ساتھ ایک مقابلہ، اتنے بڑے دشمنوں کی یلغار اور حملے کا امکان اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست کے لوگوں کو جو لائے عمل سمجھایا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی ریاست ہے، اس پر بڑے بڑے دشمنوں کا حملہ ہے، بہت بڑا خوف اور خطرہ ہے، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اتق اللہ، دشمنوں سے نہ ڈرو، اپنے جابر ظالم دشمنوں سے نہ ڈرو. کس سے ڈرو؟ اتق اللہ. سب حاکموں کے حاکم، سب مالکوں کے مالک، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، جو مالک خالق کائنات ہے ساری کا، اس سے ڈرو. فلا تخشوہم واخشونی لأتم نعمتی ولعلکم تهتدون. لوگوں سے نہ ڈرا کرو، تم مجھ سے ڈرا کرو. پہلا نسخہ، اللہ سے ڈرو. اور پھر اللہ سے ڈر کے کیا کرو؟ کافر اور منافق، جو دشمن تمہارے کافر ہیں اور تمہارے اندر کے جو منافقین کا ٹولہ ہے، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی ڈکٹیشنز، ان کی پالیسیز، ان کی مرضی کو نہ مانو. تو پھر مرضی کس کی مانو؟ وتب ما یوحا الیک من ربک، جو اللہ نے تمہاری طرف وحی کر کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ذریعے بھیجا ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے نظام کو تھامو. تمہارا رب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا؟ دشمنوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرو. اطاعت کافروں اور منافقوں کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ وکیل، وہ بھروسہ کیے جانے کے لیے کافی ہے. تو گویا اس دور کی مدینہ کی ریاست کو یہ لائے عمل بتایا جا رہا ہے، تو آج ہماری اس چھوٹی سی ریاست کے لیے بھی یہ نسخہ ایک بہترین نسخہ ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. ایک سائنسی اور ایک واقعتاً فطری حقیقت جو ہے، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال کے طور پر کر رہے. اور واقعی اگر ہم دیکھیں تو یہ سائنٹیفک حقیقت ہے، میڈیکل حقیقت ہے، کہ کبھی کبھی کسی انسان کے دل میں دھڑ میں دو دل نہیں ہوئے. کبھی ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں وغیرہ فالتو تو ہو جاتی ہیں، اور دل جو ہے وہ لیفٹ کی بجائے کبھی کبھی رائٹ پر تو ہو جاتا ہے، جسے میڈیکلی ڈیکسٹروکارڈیا کہتے ہیں، لیکن دو دل کبھی نہیں ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر یہ مثال اس لیے کوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو، جیسے یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل اور امرے محال ہے کہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں، ویسا ہی اگلی دو چیزیں بھی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہیں. پہلی چیز کیا؟ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا. زہار کی رسم جو ہے یہ عرب معاشرے کے اندر رائج تھی. کبھی کوئی مرد اپنی بیوی کو قسم کھا کر یہ کہہ دیتا تھا کہ آج سے تو میرے لیے ویسی ہی حرام جیسے میری ماں کی پیٹھ حرام, اور دے آٹومیٹکلی زیومڈ کہ ان کے یہ کہہ دینے سے ان کی بیوی حرام ہو جاتی اور طلاق ہو جاتی ہے. تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے منہ کی یہ بات اور تمہاری زبانوں سے نکلا ہوا یہ جملہ تمہاری بیوی کو تمہاری اس بنیاد پر تمہارے لیے حرام نہیں کر دیتا. گویا زہار کی رسم کی تردید کر دی گئی. انشاءاللہ آگے جا کر سورہ مجادلہ میں بھی اس پر وضاحت سے بات ہوگی. اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا. لے پالک بیٹے, لے پالک یا اڈاپٹیڈ یا منہ بولے بچوں کے بارے میں حکم اور ضابطہ اور احکامات جو ہیں وہ یہاں پر ابھی نایات میں بتائے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ خاص طور پہ صرف بیٹوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ عربوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ تو اپنی پیدا ہونے والی بیٹیوں تک کے گلے دبا دیتے تھے, ان کو کنویں میں گرا کے دبا دیتے تھے. تو وہ اڈاپٹ کرتے ہوئے کسی کی بیٹی تو اڈاپٹ کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جب وہ اڈاپٹ کرتے تھے تو صرف بیٹے کرتے تھے, تو اس لیے صرف منہ بولے بیٹوں کی بات کی گئی ہے. ورنہ اس میں حکم بیٹے اور بیٹی دونوں جن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے یا گود لیا جاتا ہے ان کا حکم بتایا جا رہا ہے. اور یہ حکم کیا ہے کہ یہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں, یہ تو وہ باتیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو, مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو, یعنی ان کو جو اڈاپٹ کرنے والا والد یا باپ ہے اس کی اینٹیٹی, اس کا نام, اس کا تشخص جو ہے وہ سر نیم کی شکل میں نہیں دیا جائے گا. ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں, کئی دفعہ لاوارث بچے گود لیے جاتے ہیں, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, یعنی ان کو پھر بھی اپنا نام اور تشخص نہیں دیا جائے گا اور اپنا حقیقی بیٹا نہ کہا جائے گا, نہ بتایا, نہ اناؤنس کیا جائے گا. اور وہ تمہارے رفیق ہیں. نہ دانستہ جو بات تم ہوگے اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں, لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے کہ جس کا تم دل سے ارادہ کرو. وقان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لے پالک اڈاپٹیڈ بچوں کو اڈاپٹ کرنے والے والد کی اینٹیٹی اور نام دینے سے منع کیا گیا, اور حدیث بھی اس میں واضح طور پر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو کسی غیر باپ سے منسوب کیا اس نے کفر کیا, گویا یہ کافرانہ حرکت ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو کسی غیر قوم کے ساتھ منسوب کیا. کوئی دفعہ لوگ اپنی ذات, اپنی برادری جو ہے نا وہ چینج کر دیتے ہیں, کوئی خاص خاندان یا ذاتیں جو معاشرے میں بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں اپنے آپ کو ان ذاتوں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنایا. اور ملتے جلتے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا, اٹ ورکس بوتھ ویز, کسی اور کو اپنا باپ کہا یا کسی اور کو اپنا بیٹا کہا, دونوں طرف ہی ہوگا. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے, تو اس پر جنت حرام ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو کیوں روکا جا رہا ہے. اصل میں شریعت کے سارے احکامات میں بہت حکمت ہے. اس میں آپ سب سے بڑی بات دیکھیں کہ اڈاپشن کے بعد جب اس اڈاپٹ کرنے والے باپ کا نام دے دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے, صرف نام تو نہیں دیا جائے گا, یہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ یہ ہمارا حقیقی بچہ ہے. اب جب یہ اناؤنس کر دیا گیا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ ام الخبائث ہے, یہ ایک اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جس تعلق اور جس بندھن اور جس محبت کے رشتے کی بنیاد اور اصلی جھوٹ پر ہوگی اس کے اندر خیر و برکت کیسے آئے گی. اور پھر یہ جھوٹ ایک تھوڑا رہے گا, یہ تو پھر جھوٹ کی ایک لڑی ہے نا, ساری زندگی ایک جھوٹ کا سلسلہ جو ہے اس جھوٹ کے تعارف اور اعلان کی بنیاد پر چلتا رہے گا. اور میں یہ بھی بتا دوں, ہزار کرنے کی کوشش کریں اس جھوٹ کو چھپانے کی, یہ جھوٹ کبھی نہ کبھی برادری کوئی نہ کوئی شخص اس کو کھول ضرور دیتا ہے. اور پھر زندگی کے اس حصے میں اس بچے کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے حقیقی ماں باپ نہیں ہے, تو پھر جیسے ایموشنلی وہ اس وقت شیٹر ہوتا ہے اور جتنے ایموشنل اور جتنے اعصابی طور پر کرائسس کا وہ شکار ہوتا ہے, پھر شاید وہ اپنے پالنے والے ماں باپ سے متنفر اور خائف ہو جاتا ہے. اس جھوٹ کے کھلنے کی وجہ سے وہ رشتے میں دراڑ پڑ جاتی ہے. اگر ڈے ون سے اس کو صرف یہی بتا دیا جاتا کہ یہ حقیقی ماں باپ نہیں ہے, یہ تجھے پالنے والے ہیں, تو ان کو اپنے ماں باپ نہیں کم از کم اگر اپنا محسن سمجھ کے زندگی گزار رہا ہوتا, تو وہ سچ کے ساتھ اس کی زندگی کے رویے جو ہے وہ بہت بہتر ہوتے. تو بہرحال یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے اللہ نے منع کیا, اور ویسے بھی صرف یہ نہیں ہے, اس کے علاوہ اس میں وراثت کے معاملات میں بھی معاملہ خراب ہوگا, اور پھر محرم رشتے, اگر وہ بچی ہے تو وہ باپ کی محرم نہیں ہے, اس کا باپ اس کا محرم نہیں ہے, اور اسی طرح اگر وہ لڑکا ہے تو وہ ماں کے لیے نامحرم ہے. تو اس کی بہت سی کانسیکوینسز اور ریپرکاشنز ہیں جس کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے. اور ویسے آگے چلنے سے پہلے میں یہ حقیقت بھی بتا دوں کہ اسی آیت کو جواز بنا کے وہ جو اللہ قرآن میں یہاں پہ فرما رہے ہیں نا, ادعوہم لآبائہم, کہ تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو, اس آیت کو جواز بنا کے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو, تو گویا یہاں سے یہ جواز نکلتا ہے کہ خواتین بھی شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتی, اور یہ نہ ہے اور یہ منع ہے اور یہ حرام ہے, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ سارے لوگوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو, شوہر کے نام کے ساتھ مسز فلاں فلاں کر کے پکارنا یہ منع ہے, یہ ناجائز ہے شریعت میں. اصل بات ہے کہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اس آیت سے یہ جواز ہرگز نہیں نکلتا, کیونکہ یہ آیت جو اس کو اس کے اپنے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو یہ خواتین اسلام کو نہیں سکھا رہی ہے پکارنے کا طریقہ, یہ خواتین اسلام کو تو مخاطب کیا ہی نہیں جا رہا, یہ تو لے پالک اور اڈاپٹڈ بچوں کے لیے طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ اسپیسیفک حکم ایک اسپیسیفک گروہ اور ایک اسپیسیفک حالت کے لیے اپنی حکمتوں کی وجہ سے, یہ جنرلی تمام مسلمان خواتین کو ایک کانسیپٹ نہیں سکھایا جا رہا. بہرحال اگر ہم حیات اور اس عرب بادشاہ کا طریقہ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین کو ان کے شوہروں کے نہیں ان کے والد ہی کے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حالانکہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھی, لیکن اس کے باوجود عائشہ بنت ابو بکر ہی تھی, فاطمہ بنت محمد ہی تھی, تو گویا یہ ان کا طریقہ کار تھا. لیکن اس کو ہم سنت اور اس کو ہم شریعت کا تصور کرنے کی بجائے میں آپ کو بتاؤں, یہ عرب معاشرے کا ان کا اپنا کلچر اور ان کی ثقافت کا طریقہ تھا, تو اس کو ایک شریعت کا رنگ سمجھ کے نہیں, ہاں اس دور کا ایک طریقہ سمجھ کے اپنایا جا سکتا ہے. اور بہرحال شوہر کے نام کے ساتھ نام منسوب کر کے مسز فلاں فلاں رکھنا یہ کبیرہ گناہ منع اور حرام اور ناجائز نہیں ہے, ہرگز ایسا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن اگر وہ عربوں کے طریقے کے مطابق اس دور کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ پریکٹیکلی زیادہ سہل اور زیادہ آسان ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہم خواتین کا تو آدھی زندگی ایک تشخص اور باقی کی زندگی باقی دوسرے زندگی کا دوسرا تشخص, ہم کبھی ہمارے کاغذات میں پاسپورٹ کسی اور نام کا, آئی ڈی کارڈ کسی اور نام کا, ہمارے جو ڈگریاں ہیں وہ کسی اور نام کی, تو ایک ٹوٹل کنفیوژن ہے. وہ سسٹم اگر باپ کے نام کے ساتھ منسوب رہے تو وہ زیادہ پریکٹیکل بھی ہے, سہل بھی ہے. اور یہ جو مسز فلاں فلاں کا تصور ہے یہ بیسیکلی یورپ میں سے آیا تھا, یہ ہمارے معاشرے کا طریقہ کار ویسے نہیں ہے. وہ یورپ میں جب فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور بہت سے مرد ہلاک ہو گئے اور مردوں اور عورتوں کی شرح جو ہے اس میں اتنا فرق آ گیا کہ جرمنی وغیرہ کے علاقے میں تو یہ تھا کہ دو عورتوں کے لیے ایک مرد کی ریشو جو ہے وہ بن گئی. تو اس دور میں جب کسی خاتون کی شادی ہو جاتی تھی تو وہ اتنی خوش ہوتی تھی کہ وہ جلدی سے اپنا نام جو ہے وہ چینج کر کے اپنے شوہر کے نام کے ساتھ منسوب کر دیتی تھی. تو بیسیکلی یہ ہمارے معاشرے کا طریقہ کار نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں یہ بتا دوں کہ نہ یہ حرام ہے, نہ یہ منع ہے, نہ یہ ناجائز ہے. حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رداد بھی آگے بھی آئے گی. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے آپ نے زید بن محمد کا نام دیا تھا, اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ نے ان کا نام بدل کے پھر واپس زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتقل کر دیا تھا. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہہ کر پکارا گیا ہے, یہ قرآن میں ان کو پکارنے کا انداز ہے. اور وہ مائیں دو حوالوں سے ہیں, ایک تو ادب عزت اور احترام اور محبت کے حوالے سے, اور دوسرا یہ کہ حقیقی ماؤں کی طرح امہات المومنین کے ساتھ بھی کسی کے نکاح کا تصور نہیں تھا, ان کے لیے ابدی حرمت تھی. مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, یہ حکم اللہ کی کتاب میں لکھا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سبھی پیغمبروں سے لیا تھا, تم سے بھی, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, ابن مریم علیہ السلام سے بھی, سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے, اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے ابھی ابھی تم پر کیا. جب لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی. یہ واقعہ کس کا ہے؟ اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ غزوہ احزاب کی روداد اس کے بعد بیان کی جائے گی. غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق, چونکہ خندق کھودی گئی اس کی مناسبت سے اس کے دو نام تاریخ میں ان کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد, ہجرت سے پہلے تو قفو ایدیاکم ہاتھ روک کے رکھو کا حکم تھا, لیکن ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں پہلے اجازت اور پھر اس کے بعد حکم دے دیا گیا قتال کا, اور اس کے بعد دو ہجری میں بدر یوم الفرقان کا ایک بہت بڑا کامیابی اور فتح اور نصرت سے مسلمانوں کو ہم کنار کرنے والا وہ واقعہ جس میں 70 کافر ہلاک اور 70 کافر قیدی بنائے گئے. اس کے بعد 3 ہجری میں احد, مسلمانوں کے 70 شہید اور بہت سی بڑی تعداد جو ہے وہ زخمی تو ہوئی, لیکن اس کے باوجود ابو سفیان جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا, اللہ نے اس کے دل میں روب ڈال دیا. اب یہ ساری روداد جب مشرکین مکہ کے ساتھ دو دفعہ یہ جنگی مار کے ہوئے تو اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی بستی مدینہ کے اوپر کوئی خاطر خواہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے تھے, اور مدینہ کی بستی اور اسلامی ریاست اور مدینہ جو ہے وہ ویسے ہی پھل پھول رہی تھی. اب یہ مشرکین مکہ کو بھی گوارا نہیں تھا اور برداشت نہیں تھا, اور اس اثنا اور اس انٹرم پیریڈ کے اندر وہ جو 3 یہودی قبیلوں میں سے 2 یہودی قبیلے, پہلے بنو کینکا بدر کے بعد اور پھر اس کے بعد بنو نذیر, ان دو یہودی قبیلوں کو جب مکہ سے مدینہ سے نکالا گیا تو یہ خیبر کی بستی میں آباد ہوئے. ان کے دلوں میں بھی انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے, تو یہودیوں کے سردار ہوئی بن اختب جو بنو نذیر کا سردار ہے, اس نے سارے یہودیوں کو بھی یکجا کیا اور اس نے مشرکین مکہ کو بھی پیغام بھیجا کہ تم لوگوں نے ایک دو دفعہ حملہ تو کر کے دیکھ لیا لیکن تم مدینہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا چکے, تو لہٰذا اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر یکبارگی حملہ کرتے. یہ بنیادی طور پر یہود کی سازش تھی, اور پھر کمبائنڈ الائیڈ فورسز, بڑے ملے ہوئے لشکر جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کی مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شمال کی طرف سے بنو نذیر اور بنو کینکا, جنوب کی طرف سے مشرکین مکہ کا لشکر, اور مشرق کی طرف سے بنو غطفان کے جو مشرک قبیلے ہیں, یہ سب ہر طرف سے حملہ آور مدینہ کی طرف ہونے کے لیے بڑھتے ہیں. کچھ روایات میں کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 13,000 حملہ آور تھے, اور کچھ کتب میں تو 23,000 حملہ آوروں تک کا تذکرہ ہے. اور اگر ادھر ہم مدینہ کا حال دیکھیں تو مدینہ میں کل جنگ جو لڑنے کے قابل فائٹنگ ایڈلٹ میلز کی تعداد 3,000 تھی. زمین آسمان کا فرق ہے اس لشکر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم خداوندی ہے کہ جب مسئلہ ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ آپ مشاورت کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشاورت کا طریقہ اختیار کیا, اور مشاورت میں اتنی خیر نکلی. حضرت سلمان فارسی انہوں نے مشورہ دیا کہ جب ہماری ریاست کے اوپر کوئی بہت بڑا دشمن حملہ کرتا تھا اور ہم ان کے مقابلے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے تھے ان سے لڑنے اور فائٹ کرنے کی, تو پھر ہم اپنی سرحدوں کے اوپر خندقیں کھود دیتے تھے. یہ مشورہ تھا تو ایک بالکل ایک فارنر, ایک اجنبی, ایک پرائے اور ایک غلام کی طرف سے تھا, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ عدل, وہ مساوات, وہ رنگ نسل کسی چیز سے بلند ہو کے عادلانہ طریقے سے اور عاجزی اور انکساری سے مشوروں کو سننا کتنا باعث برکت اور کتنے مفید اثرات مرتب ہوئے. حضرت سلمان فارسی کا مشورہ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا گیا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا, اور کیونکہ مدینہ کی جو ریاست ہے نا اس کی کچھ جغرافیکل پلیسنگ بھی بالکل اس کے حوالے سے بہت عمدہ اور بہت بہترین تھی. اگر آپ مدینہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کی کیپیسٹی دیکھیں تو اس میں یہ کہ اس کے مشرق بھی اور اس کے مغرب بھی, یعنی ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف اونچے اونچے لاوے کے سخت سنگلاخ چٹانوں والے سیاہ پہاڑ, اور جنوب میں یہ جو ایک قبیلہ یہودیوں کا رہ گیا تھا بنو قریظہ کا, یہ اور ان کے کھجوروں کے باغ ہے. تو گویا یہ 3 ڈائریکشنز, اور بیسیکلی نارتھ ویسٹ نارتھ ایسٹ جو ہے وہ شمال مشرق کی طرف بھی یہ لاوے کی چٹانیں کنٹینیو کرتی تھی. سو ایک اسٹرپ آف لینڈ جو بیسیکلی نارتھ ویسٹ والا یعنی شمال مغرب کا جو علاقہ تھا وہ مدینہ کا غیر محفوظ تھا جہاں سے حملے کا امکان تھا. تو یہاں پر پھر خندق کھودنے کا ارادہ کر لیا گیا اور خندق کھودی گئی اور خندق کھد گئی اور مدینہ محفوظ رہا. عموماً ہم یہی کرتے ہیں کہ جب ہم روداد پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم غزوہ خندق کی روداد سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا مشورہ آیا, آپ نے قبول کیا, خندق کھد گئی اور بس, دیٹ از اٹ. اتنا آسان نہیں تھا. اصل بات یہ تھی خندق کا کھدنا اور خندق کا کھودا جانا ہی تو اصل مرغلہ تھا. وہ جو کہتے ہیں نا ایزیئر سیڈ دین ڈن, اتنا آسان نہیں تھا کہ کسی نے کہہ دیا کہ خندق کھود دو اور خندق کھد گئی اور بس حفاظت ہو گئی. یہ خندق بذات خود ایک اتنی بڑی مہم تھی, اور یہ خندق کا کھودنا بنیادی طور پر ان جان نثاروں اور ان سرفروشوں کی اپنی اسلامی سرقت کی حفاظت کی وہ لگن اور تڑپ تھی جس کی وجہ سے اللہ کی پھر مدد آئی تھی اور نصرت ان کے شامل حال ہوئی تھی. 3.5 میل لمبی خندق, اور تقریباً اکثر جگہوں پہ راوی کہتے ہیں کہ 3 مرد اوپر نیچے کھڑے ہو سکتے تھے, تقریباً 15 سے 20 فٹ گہری اور تقریباً 15 سے 20 فٹ چوڑی. اتنی لمبی اور اتنی بڑی خندق جو کھودی گئی تھی, اگر زمین کا علاقہ کیلکولیٹ کیا گیا اب آج کے دور میں تو وہ 1,08,000 اسکوائر گز زمین جو ہے اس کو کھودنا تھا. اور صرف یہ کوئی نارمل زمین نہیں ہے, مدینہ کی سرزمین اتنی سخت زمین ہے. مدینہ کی سرزمین کی خاص وہ ایک جیوگرافیکل اس کی کیفیت ہے کہ اس کے اوپر مٹی کی نا ایک باریک سی لیئر ہے, اور اس باریک سی مٹی کی لیئر کے نیچے سیاہ سنگلاخ اگنیس راکس لاوے کی چٹانوں والے پتھر اور پہاڑ ہیں. اب اس زمین کو کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا, بہت مشکل کام تھا. اور پھر اوپر سے حالات یہ تھے کہ ان لوگوں کے پاس نہ کھدالیں تھیں, نہ ان کے پاس بیلچے تھے, نہ کوئی ان کے پاس آلات اور ہتھیار تھے. یہ تو بنو قریظہ والوں سے جا کے چھوٹا موٹا سامان اور جس کے گھر میں جو جو چیز تھی وہ اٹھا کے لائے تھے. اتنی بڑی زمین کو کھودنا اور اتنی گہری خندق کو, اتنی سنگلاخ چٹانوں والی زمین کو کھودنا, اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب مجھے ایک دور کا پتا چلا کہ جب یہ ایکسٹینشن مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کا کام ہو رہا تھا تو توسیع اور تعمیر کے وقت وہ کہتے ہیں کہ اتنی ہیوی مشینری جو ہے وہ توسیع کے لیے وہ استعمال کرتے تھے کہ سارا دن مسجد نبوی مدینہ کی زمین جو ہے نا وہ ساری زمین کانپتی رہتی تھی اور لرزتی رہتی تھی. اور پھر یہ کہ وہ فوک لفٹرز اور وہ ساری کرینز اور جو مشینریز جو تھیں, ون آف دا ورلڈز بیسٹ, وہ جرمن اور وہ فرانس سے وہ امپورٹ کر رہے تھے سعودی عربیہ کی گورنمنٹ والے, لیکن اس کے باوجود وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ مشینیں جو ہے نا وہ 10 سے 15 دن تک, ون آف دا بیسٹ ٹیکنیکل مشینری جو ہے وہ زمین کو کھودنے کے لیے استعمال کی گئی, لیکن وہ 10 سے 15 دن کے بعد وہ مشینیں بھی خراب ہو جاتی تھی, دم دے جاتی. مدینہ کے باہر اتنا بڑا ایک قبرستان, ایک گریو یارڈ تھا ان سارے فوک لفٹرز کا جو مدینہ کی زمین اور خندق کے کھودنے والوں کی روداد بتاتا تھا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو سارے کے سارے لوگ سعودی گورنمنٹ ہائر کرتی تھی, نارملی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی بجائے ان کی ڈیوٹی 6 گھنٹے کر دی گئی تھی, اور یہ جو سارے فوک لفٹرز کو اور کرینز کو سارے آپریٹ کرنے والے آپریٹرز تھے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ریالوں میں کر دی گئی تھی, لیکن مہینے سے زیادہ کوئی نہیں ٹکتا تھا, مہینے سے زیادہ کوئی نہیں ٹکتا تھا, حالانکہ اتنا مال ملنے کا امکان تھا اور ڈیوٹی آورز بھی کم تھے اور بیسٹ مشینری بھی تھی. تو اس دور میں یہ جو آج کے اتنے سائنٹیفک اور اتنے میکنائز دور کے اندر اور ریالوں کی کرنسی میں مال ملنے کے باوجود جو آج کی مشینری اور انسان کرنے سے خائف اور مشکل نظر آتا تھا, اس دور کے ان سرفروشوں نے کر دیا تھا, اس دور کے ان سرفروشوں نے کر کے دکھا دیا تھا. یہ روداد تو اصل میں ان کی جرات اور ان کی کمٹمنٹ ٹو دا کاز تھی, اسلامی سرحد کی حفاظت کی لگن اور تڑپ تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا انداز تھا جو انہوں نے دکھایا. اور بڑے آرگنائزڈ اور ڈسپلن طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 لوگوں کی نا مردوں کی ٹولیاں بنا دی تھی اور ان کا ایک لیڈر بنا دیا تھا, اور ان کو ان کا 100 اسکوائر فٹ کا علاقہ جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیا گیا تھا, اور سب کھود رہے تھے. اصل بات یہ ہے کہ سپہ سالار اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے خندق کھود رہے تھے, آپ ان سب کے ساتھ تھے. یہ عاجزی ہے, یہ انکساری ہے, یہ ہاتھ سے کام کرنے کا محنت کی عظمت کا درس ہی نہیں ہے, یہ توازو ہے, یہ برابری ہے, یہ عدل ہے, یہ مساوات ہے. اور جس قوم کا سپہ سالار اعظم اور جس قوم کا اصل سربراہ جو ہے وہ اس کی سرخط کی حفاظت کے لیے اتنا زیادہ کام کرنے والا ہو, پھر ایسی قوموں کو کوئی مات نہیں کر سکتا, کوئی ہرا اور کوئی مٹا نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار ساتھ خندق کھود رہے تھے، اور جب خندق کی کھدائی کا مرحلہ تو اتنے پیارے پیارے اشعار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے لیے دعائی اشعار پڑھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جواب میں اشعار دے رہے ہیں کہ عجیب سا منظم سا اور با ایمان سا ماحول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی طرح اپنے دامن میں انہوں نے بھی گارا اور مٹی ڈھویا تھا، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ اکرام اپنی پوری کوشش کے باوجود کوئی ایسی چٹان آ جاتی تھی کہ ان کے توڑنے سے نہیں توڑ دی جاتی تھی، تو وہ پوری کوشش لگاتے تھے لیکن جب نہیں توڑی جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے. ایک بہت بڑی چٹان تھی جو صحابہ اکرام نے سب نے مل کے وہ ان کا جو گروپ جس کے زمین کے حصے میں تھا انہوں نے بارہا کوشش کی، بڑی ضربیں لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے پانی برتن میں پانی منگوایا، آپ نے پڑا، اس پہ دم کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی مبارک انگلیوں سے اس پہ کچھ پانی کے چھینٹے مارے، اور پھر آپ نے کہا کہ اب اس کو ضرب لگاؤ. جب ضرب لگائی تو کیا ہوا؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کی مدد ایسے آئی کہ راوی کہتے ہیں کہ وہ پہلے جو ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی ہماری پہلی ضرب پر ایسے وہ بھر گئی جیسے وہ ریت کا ٹیلا ہے، اور وہ سینڈ ڈیونز کی طرح بھور کے بالکل گر گئی. پھر ایک اور چٹان ہے، القدیا کی چٹان، یہ تو بہت مشہور ہو کوئی سنگلاخ چٹانوں کا سلسلہ تھا جو مدینہ کی زمین کے نیچے تھا. صحابہ کرام اب دوسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، پوری کوشش کی، ساتھ کے ٹولیوں والوں کو بھی بلایا لیکن وہ چٹان تھی کہ ٹوٹ کے نہیں دے رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھدال جب لگایا، آپ نے اللہ کا نام لے کر وہ کھدال چلایا تو وہ اتنی فرکشن اور اتنی رگڑ اس چٹان پر کہ چنگاریاں اٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چنگاریاں اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن کی فتح کی خوشخبری دی گئی ہے، یعنی یہ جو محنت اور جانفشانی آپ نے کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یمن کے علاقے کی فتح کی خوشخبری دے دی. پھر آپ نے دوسری دفعہ کھدال ماری اور پھر چنگاریاں اٹھی، آپ نے فرمایا مجھے شام کے علاقے کی خوشخبری دی گئی ہے فتح کی، اور پھر تیسری کھدال پر آپ نے فرمایا مجھے مشرق کی طرف فتح کی خوشخبریاں دی گئی، اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ ساری خوشخبریاں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی دیکھ لیں. اور یہ بھی میں ضروری بتاؤں گی کہ شاید آپ کو یہ لگے گا کہ پتہ نہیں یہ لوگ جو خندق کو کھود رہے تھے پتہ نہیں کیا کھا پی کے آتے تھے، کوئی ملٹی وائٹمنز یا ٹونکس یا پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے تھے، بھوکے پیٹوں کھود رہے تھے، بھوکے پیٹ تھے، اصل میں ان کے دل میں ایمان کی غرارت تھی. یہ زورے بازو تھا، یہ توحید کا زورے بازو تھا جو کھود رہا تھا اس خندق کو. بھوکے پیٹوں، وہ صحابی کا واقعہ آتا نا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، اس نے اپنا کرتا جب اٹھایا تھا تو اس کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، ایک خاموش سا مکالمہ ہے نا دونوں کے درمیان، تو وہ جب اس نے صرف اپنے پیٹ کا ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گریبان اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکوے مبارک پر ایک نہیں دو پتھر بندھے ہوئے تھے. گویا کھدائی میں بھی ساتھ ہیں، گارا مٹی ڈھونے میں بھی ساتھ ہیں، وہ ساری کی ساری وہ جو چٹانے ان کو توڑنے میں بھی پیش پیش ہیں، اور جب بھوک اور پیاس کی باری ہے تو وہ بھی ان سب سے پیش پیش ہے کہ وہ فستا بکل خیرات اور خلوص اور اخلاص اور ایثار. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکمے مبارک پر جب دو پتھر بندے ہوئے دیکھے تھے تو تڑپ اٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی کیفیت کا احساس کر کے، فوراً لپکتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے. اب اگر کوئی آج جیسی بیوی ہوتی تو وہ ضرور یہ کہہ دیتی تمہارے دماغ میں تو بھوت چڑھا ہوا خندق کھودنے کا، تم تو فینیٹک ہوئے، تمہاری تو مت ماری ہوئی ہے، تین ہفتوں سے نہ تمہیں میری فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ گھر کی فکر ہے، نہ لا کے کچھ دیا، اور اب ہمارے منہ کا آخری لقمہ چھیننے کے لیے آ گئے ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے، میں کچھ نہیں دوں گی. لیکن یہ دین کی مددگار ازواج تھی نا، یہ دین کی مددگار ازواج تھی. بڑے اطمینان سے فرماتی ہیں کہ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور میرے پاس تھوڑا سا گیہوں ہے، جاؤ تم چلے جاؤ، میں خود ہی ذبح کر کے تیار کر لیتی ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی مددگار زوجہ محترمہ کی معاونت پر ڈھارس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی دعوت ہمارے گھر ہے، آج آپ ہمارے گھر تناول فرمائیے. اب دیکھیں وہ سپاہ سالار اعظم جو کسی مرحلے میں تنہا نہیں ہے نا، اپنے لشکر کو تنہا نہ وہ کھدائی میں چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ بھوک پیاس میں چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ گارے کے ڈھونے میں چھوڑ رہے ہیں، اور پیاس بھی اور بھوک بھی ان کے ساتھ کاٹ رہے ہیں، اب کھانا کیسے اکیلے کھائیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی فرمایا، بھائیو آج ہماری دعوت جابر کے گھر ہے. اور حضرت جابر فرماتے ہیں میں حق دھک کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ اور تھوڑے سے گیہوں کے دانے اور یہ اتنا بڑا بھوکوں پیاسوں کا لشکر اب کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک کام کرنا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک ہنڈیا میں سے وہ کفگیر، وہ جو سالن کا پیال چمچہ ہے نا، وہ مت نکالنا، اور کیا کرنا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں آٹا نہ گوندھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ معجزہ تھا ان اللہ مع الصابرین کا. اللہ نے فرمایا نا کہ میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا لیکن بشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے آٹے میں بھی لعاب دہن ڈالا، آپ نے ہنڈیا میں بھی لعاب دہن ڈالا، دسترخوان پھیلایا گیا، مجاہد آتے جا رہے تھے. یہ وہ مجاہد تھے جو خندق کھودنے والے تھے، بھوک کے پیاس سے کتنا کھایا ہوگا. سارے مجاہد آتے جا رہے تھے، کھاتے چلے جا رہے تھے، کھانا جو ہے وہ دسترخوان پر چنا گیا تھا، لیکن سب نے پیٹ بھر کے کھایا. اور راویان نے گواہی دی کہ جتنا کھانا پہلے تھا اس سے زیادہ کھانا بعد میں گھر والوں کے لیے بچا دیا گیا تھا. تصدیق ہو گئی حدیث کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جہاد فنڈ کے لیے، جہاد کے لیے، مجاہدوں کی آنت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جب مال خرچ کیا جائے گا تو مال میں کمی نہیں ہوگی. میرا رب یہاں بھی اتنا واپس لوٹا دے گا اور آخرت میں انشاءاللہ کم از کم 700 گنا بنا کے اس کو واپس لوٹائے گا. اللہ ہمیں دلوں کی تنگی سے بچائے. اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوکے پیٹ ہونے کا تذکرہ جو پھیلا اور کچھ اور کو بھی پتا چلا، تو حضرت عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. ان کو جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے تھے، تو حضرت عمرہ بنت رواحہ نے اپنی چھوٹی سی بچی بنت بشیر، ان کو وہ تقریباً ایک مٹھی بھر، ایک چھوٹی سی بچی کتنی کھجوریں اٹھا سکتی ہے، تھوڑی سی کھجوریں دے کر بھیجا کہ جاؤ اپنے ماموں حضرت عبداللہ بن رواحہ کا کہ ان کو دے دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے. اب جب وہ بنت بشیر آئیں، ماموں کو دیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کی، تو آپ نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ. چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا. اب سب حیران کہ اتنی سی کھجوریں جو ایک بچی اپنے دو ہاتھوں میں لائی ہے. دسترخوان بچھایا گیا، کھجوریں اس میں ڈالی گئی، آتے جاتے تھے مجاہد اور سب نے پیٹ بھر کے کھایا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کی پھر مدد غیب سے کرتا ہے، ان کی کوششوں میں، کاوشوں میں، ان کے وقت میں، ان کے اوقات میں، ان کے رزق میں، ان کی تمام معاملات میں ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی چیزوں میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. اب خندق خودی 3 ہفتے لگے اور جلدی بھی تھی کہ دشمن کے لشکر کے آنے کا امکان تھا. آلموسٹ لائک 20 to 21 days 3 ہفتے لگے اس خندق کے کھدنے میں، لیکن دشمنوں کے آنے سے پہلے وہ اتنا عظیم الشان کام ہو چکا تھا، خندق کھد چکی تھی. اب جب دشمن آئے اور انہوں نے اتنی بڑی خندق کھدی دیکھی، تو وہ جو کہتے ہیں نا تو اس پار میں اس پار، حق دھک، ہم تو حملہ کرنے کی نیت سے وہ کمبائنڈ الائیڈ فورسز بن کے آئے تھے، یہ کیا روداد ہوگی. خندق کے اس پار وہ کھڑے ہیں، مسلمان مدینہ کی طرف ہیں، وہ پرلے کنارے کی طرف ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ بپھرے ہوئے شیروں کی طرح اس خندق کے ارد گرد پھرتے تھے. ہاں ان کے ایک دو بڑے بڑے جو جنگی سورما تھے، انہوں نے اپنے اعلی عربی نسل کے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے جہاں خندق ذرا نسبتاً کم چوڑی تھی وہاں سے خندق کو عبور کیا، آ کے مسلمانوں کے ساتھ مباصرت کی. عمر بن عبدود جو ہے وہ آیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا. اسی طرح ان کے بڑے بڑے سردار میں سے ایک دو جو ہیں وہ ان کو ہلاک کیا گیا. اور پھر مشرکین مکہ نے خندق کے پار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھی بھیجا کہ ہمارے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں اب تمہارے پاس ہیں، ہم سے کچھ مال لے لو اور ہمارے سرداروں کی لاشیں ہمیں واپس کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی لاشیں لے جاؤ، ہم میتوں کے سوداگر نہیں ہیں، ہم میتوں کے سوداگر نہیں ہیں. میرا خیال ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور آج ہمارے قبرستانوں میں میتوں کی لاشیں جو ہیں ان کے سودے کیے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ ادھر حفاظت پر معمور تھا. پہلا دن تو بہت ہی سخت تھا, وہ ادھر ادھر تیر وغیرہ بھی پھینکتے تھے اور مسلمان جو ہے وہ پوری خندق کی حفاظت پر معمور تھے. اتنا ہیکٹک اور اتنا پریشانی والا دن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور صحابہ اکرام کی بھی اس ساری مصروفیت کی وجہ سے کیا ہوا, عصر کی نماز چھٹ گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نماز جب یاد آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری تو نماز عصر کی چھٹ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا, الہی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہماری صلات وسطی فوت کرا دی. تو گویا یہ وہ سارے کا سارا سانحہ, اور پھر یہ محاصرہ جو ہے وہ تقریباً 21 دن تک چلا. 21 دن تک محاصرہ جو ہے وہ جاری رہا, اور حضرت حذیفہ بن یمان پھر آگے روداد بتاتے ہیں کہ 21 دن جب محاصرے کو ہو گئے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب صحابہ اکرام کو مشاورت کے لیے بلایا کہ اب آگے کا لائے, کیونکہ مدینہ کے لوگوں کے لیے یہ کوئی بہت کمفرٹیبل سچویشن نہیں تھی. آپ دیکھیں محاصرہ ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, خندق کو لک آفٹر کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باہر سے کوئی سامان نہیں آ رہا, کوئی باہر سے خوراک نہیں آ رہی ہے. مدینہ کے اندر ایک ٹوٹل کرائسس ہے, اور مد سارے یہاں پہ ہیں, کوئی معاشی تنگیاں ہیں, فقر و فاقہ ہے, بہت بڑا کرائسس تھا. آج اگر ہم دیکھیں ہم اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن بھرنے کے باوجود ہیں تو ہم کتنے تنگ اور کتنے بیزار ہیں, لیکن آپ اس مدینہ کے ماحول کا حال دیکھ لیجئے. بہرحال 21ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کر کے سب کو جب بلایا تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سخت ٹھنڈی رات تھی, مدینہ کی سخت ٹھنڈی رات تھی, طوفانی برفیلی ہوائیں چل رہی تھی اور بالکل اندھیرا تھا, اور ہمیں خیمے میں جمع کر لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 21 دن محاصرے کو ہو گئے ہیں, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص جائے اور مجھے دشمن کی صفوں میں سے خبر لا کے دے کہ ان کا ارادہ کیا, کیا ہمیں ان کی پلاننگ تو پتا چلے, اسٹریٹجی کیا ہے, ہم کتنی دیر یہ کیری آن کر سکتے ہیں اور ان کا کیا ارادہ ہے. یہ کام بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا. وہ سرفروش جنہوں نے خندق تو کھود لی تھی اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے, یہ کام اصل میں صرف اپنے آپ کو شہادت نہیں, اپنے آپ کو نا دشمنوں کے حوالے کرنے کا کام تھا. وہ دشمن جو بھیڑیے خندق کے پار اپنے دانت تیز کر کے بھوکے پیاسے تڑپ رہے تھے انتقام کی آگ میں, ان کے ہاتھ میں اگر کوئی مسلمان آئے گا یا کوئی مخبر خبر لینے والا کوئی جاسوس آئے گا تو انہوں نے حال کیا کرنا تھا. اس لیے یہ کام بہت ہی مشکل تھا. کوئی ایک بھی نہیں اٹھا, کوئی ایک بھی نہیں اٹھا. آپ نے کہا نا, آپ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جو جا کے وہاں سے مجھے خبر لا کے دے, کوئی ایک بھی نہیں اٹھا. اور پھر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں پھر آپ نے اپنی نگاہ سارے خیمے کی طرف جو ہے وہ گھمائی کہ اب آپ خود انتخاب کرنا چاہتے ہیں. اور حضرت حذیفہ اپنی کیفیت بتاتے ہیں, کہتے کہ اتنی ٹھنڈی رات تھی اور اتنی سرد ہوائیں تھیں, اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر نا میری بیوی کی ایک پتلی سی اوڑھنی تھی باریک سی, اور میں اس کو لپیٹ کے سکڑ کے نا خیمے کے کونے میں سمٹ کے بیٹھا ہوا تھا سردی کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر مرکوز ہو گئی ہے, فکس ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا, حذیفہ ابھی حکم کوئی نہیں ہے, صرف نام لے کر پکارا ہے. جب تک نام نہیں لیا تھا نا تب تک تو لوگ خاموش تھے, لیکن اب تو نام لے لیا نا, اب تو انکار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حذیفہ. تو حضرت حذیفہ فرماتے میں فوراً ہی اٹھا اور میں نے کہا, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی ہے جو کل ہم نے سورت کے اینڈ میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو کسی عام شخص کے پکارنے کا سا مت سمجھنا, اس پہ تو تم نہ کر ہی نہیں سکتے, اس پر تم انکار کر ہی نہیں سکتے نا. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے وہ میں فوراً اٹھا, لبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا, لیکن بس اپنی نا حقیقت حال کچھ یوں بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں موت سے نہیں ڈرتا, میں تو شہادت کا متمنی ہوں, بس مجھے صرف یہ خوف آتا ہے کہ میں جب کافروں کے حوالے ہو گیا نا تو وہ مجھے تختہ مشک بنائیں گے, ظلم کا تختہ مشک بنائیں گے, اور کہیں میرا ایمان نہ بگڑ جائے. ہاں یہ ڈر ہے کہ اگر میں ان کے ہتھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کتنا ظلم کریں گے اور ٹارچر کریں گے, اور پھر کہیں میرا ایمان ہی نہ خراب ہو جائے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آپ نے فوراً ہی ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی الہی حذیفہ کی آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے حفاظت کرنا اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا تھا کہ میرا سارے کا سارا جو خوف اور جو ڈر تھا نا وہ کافور ہو گیا وہ جاتا رہا اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ جو مجھے سردی کی کپ کپاہٹ اور سردی کی شدت کا احساس تھا نا وہ بھی سب جاتا رہا یہ کیا تھا یہ تو ایمان کی حرارت تھی نا ایمان کی حرارت آ گئی خوف دشمنوں کا جاتا رہا اتق اللہ کی کیفیت آئی اور کہتے ہیں کہ میں بے خوف ہو کے اپنے اس مشن کی طرف نکلا یہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے ان کے اس دعا ان کے وعدے پر توکل ہے اور صبر سے اپنی مہم پر جم گئے اللہ کی مدد تو آنی تھی نا اللہ نے کہا ہے نا بولا نبلونکم بشیء من الخوف میں تمہیں خوف سے جانوں مالوں کی کمی سے آزماؤں گا لیکن کیا ہے وہ بشر الصابرین خوشخبریاں دیکھیں کیسے آتی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے آرام کے ساتھ اس خندق سے اترا اس کے نیچے سے گزرا اس کے اوپر چڑھا اس خندق کے اوپر چڑھ کے آگے کیا ہوگا وہ جو ایڑ لگا کے اس خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آتے تھے اور تیر برساتے تھے اور نیزے پھینکتے تھے یہ کیا خیال ہے رات کو وہ سارے مست ہو کے سوئے ہوئے ہوں گے وہ تو بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس خندق کے ارد گرد منڈلا رہے تھے لیکن کیا ہوا وہی ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ تھا نا اس ہجرت کی رات پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کرنے والوں کی صفوں میں سے ان کے سروں میں خاک ڈال کے حفاظت سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گزر گئے تھے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائی اور وہ آرام سے صفوں میں سے پتہ نہیں ان کو اونگ آئی بے خبر ہوئے وہ کیسے اندھے بہرے ہو گئے اور حضرت حذیفہ ان سارے کے سارے دشمنوں کی صفوں میں سے جو محافظت کر رہے تھے اس پوری خندق کے پرلے کنارے پر ان پہ سے گزر گئے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اب اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ مشکل تھا کہتے ہیں جب میں کھلے میدان میں آیا تو حد نگاہ تک ہزاروں کی تعداد میں خیمے ہی خیمے تھے اب کہاں جاؤں کدھر جاؤں کہاں سے شروع کروں اور کرتے کرتے کہیں پکڑا جاؤں یہ اتنا بڑا مرحلہ تھا فور ہم اٹ واز لائک نیکسٹ ٹو امپاسبل کہاں جاؤں گا کہاں سے جاسوسی کروں گا لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا پھر وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہے اس کے زبان اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے اس کی مدد کرتا ہے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جسٹ امیجن حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے پہلے خیمے کا جب پردہ اٹھایا تو وہاں پر ایک کثیر تعداد لوگوں کی جمع تھی گویا مشرکین کی کوئی ایک میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ایک ڈسکشن فورم بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ یہ پہلا ہی خیمہ تھا یہ اللہ ہے ایسے اللہ مجاہدوں کی مدد کرتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی خیمے کا جو پردہ اٹھایا تو میں نے دیکھا وہاں پہ کچھ لوگ جمائے اور ابو سفیان کھڑا ہے اور ابو سفیان اپنے لوگوں سے بات کر رہے تھے میں بھی چپ کر کے دبک کے کونے میں بیٹھ گیا اور ابو سفیان لوگوں سے کہہ رہا تھا بھائیو دیکھو ہمارے محاصرے کو 21 دن ہو گئے اب ذرا مشاورت کر لیں کہ ہم آگے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں تھا بڑا سمجھدار اور زیرک اس نے اپنی چال چلنے کی کوشش کی اس نے کہا لیکن بھائیو مجھے یہ بھی فکر ہے کہ کہیں دشمن کا کوئی مخبر جو ہے نا وہ خبر لینے کے لیے موجود نہ ہو دشمن کا کوئی ایجنٹ جو نا یہاں پہ خبر لینے کے لیے موجود نہ ہو تو تم ایسے کرو کیونکہ آپ کو پتا نا مختلف قبیلوں کے یہ لوگ تھے اور مختلف علاقوں سے آئے تھے سب تو ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے ایسے کرو جو تم بیٹھے ہوئے نا ہر اپنے دائیں اور بائیں والے کی تحقیق اور تصدیق کر لے تاکہ کوئی مخبری نہ ہو جائے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں اور اپنے بائیں دیکھا اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مکہ کے دور کے الفاظ میرے کانوں میں گونج گئے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دو لوگ راہیت العرب ہیں راہیت العرب کا مطلب برینز آف مکہ اور یہ کون تھے امیر معاویہ اور عمر ابن العاص کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں یہ دونوں راہیت العرب دیکھے اور میں نے کہا مارا گیا حذیفہ مارا گیا ارے حذیفہ کہاں مارا گیا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا نا کہ تین لوگ جن کی مدد کا ذمہ ہی اللہ نے لے لیا ان میں سے تو ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہے کیسے کیسے مارے جائیں گے. حضرت حذیفہ فرماتے کہ پتہ نہیں کہاں غیب سے اللہ نے میرے دل میں ایک حوصلہ اور جرات ڈالی, اور میں نے جو میرے دائیں بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس کی ران پہ ہاتھ مار کے بڑے جیسے کہتے نا کانفیڈینس کی مار ماری, اور میں نے اسے پوچھا بتا تیرا نام کیا, اس نے کہا امیر معاویہ. پھر میں نے بائیں بیٹھے ہوئے کی ران پہ ہاتھ مارا اور پوچھا تیرا نام کیا, اس نے کہا عمر ابن العاص. اور حضرت حذیفہ فرماتے اللہ نے ان دونوں کے کانوں پہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, عقل مت مار دی ان رعیت العرب کی, اور وہ مجھے میرا نام ہی پوچھنا بھول گئے. اللہ نے حفاظت کی, حضرت حذیفہ وہیں بیٹھے رہے. ابو سفیان نے پوری روداد سنائی, اس نے کہا کہ 21 دن ہو گئے ہمارا کھانا ختم ہوتا جا رہا ہے, سردی میں ہمارے جانور مویشی مرتے جا رہے ہیں, پیچھے سے کمک بھی نہیں آ رہی ہے, پیچھے سے کوئی کھانے کا سامان اور رسد بھی نہیں آ رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اور اتنے لمبے محاصرے سے ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوا, ہم خندق کو بھی عبور نہیں کر سکتے, تو بھائیوں میرا مشورہ تو یہ ہے تم کیا رائے دیتے ہو, چلو ہم پلٹ چلیں. اللہ اکبر, پلٹ چلیں کی خبر, یہی تو چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خبر ہی تو پتا کرنا چاہتے تھے. حضرت حذیفہ خوشی خوشی سے واپس نکلے, خندق میں سے واپس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان اور ان کے سرداروں کی جو رائے تھی وہ بتائی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مجھے اپنی کمبلی دے دی. آپ کا جو کمبل مبارک ہے نا, وہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو لے کر میں سو گیا, اور کہتے ہیں کہ میں سویا تو ننگی زمین پر, لیکن کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اتنی اچھی نیند نہیں آئی, اتنی پرسکون اور گہری نیند نہیں آئی جتنی میں اس رات سویا, اور صبح جاگنے کی کیفیت یہ تھی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ زمین پر بیٹھے تھے اور میرے بالوں کو محبت سے سہلا کے کیا فرما رہے تھے, کومیا نعمان, اے نیند کے مٹوالے اب اٹھ جاؤ نا. یہ فجر کے وقت وہ محبت اور قرب اور ایک دوستانہ سا اور بے تکلفانہ سا انداز. رات ہی کو کہیں اندھیری بھی آئی, اور وہ آندھی کے آنے سے ان کے خیمے دشمنوں کے اکھڑ گئے, طوفان اور آندھی والی ہوائیں آئیں, ان کے برتن بھی بکھر گئے, ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے, ان کے مویشی بھی بھاگ گئے, اور میدان جنگ سے صبح تک جو ہے وہ خالی ہو چکا تھا, اور مشرکین اور یہودی جو ہیں وہ واپس پلٹ چکے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی, کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا تھا, الا یہ کہ کوئی ایک آدھ تیر جو ہے وہ خندق کے پار سے آ کے مسلمانوں کو لگا تھا. ایک تیر جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی, وہ ٹانگ کی جو بڑی رگ ہوتی ہے ہفتے اندام کی, اس میں وہ لگا تھا, اور وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے. اور بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوس کے رئیس ہیں حضرت سعد بن معاذ, ان کا خیمہ اپنے خیمے کے ساتھ ہی لگا لیا تھا ان کی عادت کی سہولت کے لیے, اور اتنا خون بہتا تھا کہ خون کی نالیاں جب خیمے پر آتی تھیں تو لوگ کہتے تھے یہ کیا ہے, یہ وہ شہید کا خون تھا جس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. فتح اور نصرت کی وجہ کیا تھی کہ جب کوئی گرو چھوٹا ہے بڑا ہے, اس کا دشمن کتنا بڑا, کتنا ظالم, کتنا طاقتور, کتنی نفری, کتنے اسلحے اور ہتھیار لے کر ہی کیوں نہ آئے, جب وہ گرو اللہ اور اللہ کا تقویٰ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کے وعدوں پر توکل کر کے وہ جم اور ڈٹ جاتا ہے نا, تو پھر ان اللہ مع الصابرین کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے. گروہوں کی نفریاں نہیں, گروہوں کے رویے امپورٹنٹ ہیں. اللہ ہمیں یہ پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب روداد میں بتا رہے ہیں کہ وہ لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو سخت آندھی والی ہوا بھیج دی. پتہ ہے نا اب آپ کو روداد میں کیا ہوا تھا, آندھی کب آئی تھی, 21 دن کے بعد, اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر ہی نہیں آتی تھی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے, جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھیں, کلیجے منہ کو آ گئے تھے, اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے تھے اور بری طرح سے ہلا دیے گئے تھے. یاد کرو وقت جب منافقین اور وہ سبھی لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا, کون سے, نفاق کا روگ تھا, صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے نا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا کہ اے یثرب کے لوگوں, یہ مدینہ کا پرانا نام, سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 میں اس نام کا تذکرہ کیا گیا ہے, یا اہل یثرب, اے یثرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے, پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں, حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے, دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. یہ کیا روداد تھی, آپ کو پتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے نا, تو مدینہ میں بنیادی طور پر تین یہودی قبیلے تھے, اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چارٹر آف مدینہ اور میثاق کے مدینہ کا معاہدہ ہوا تھا, جس کے مطابق یہ پابند کیے گئے تھے یہود کے وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے, اور جب مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو دشمنوں کے خلاف مسلمانوں سے مل کے لڑیں گے. لیکن بہرحال پہلے بنو کینکا نے بدر کے بعد اور پھر بنو نذیر نے بدعہدی کی تھی, تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا اور پھر یہ خیبر میں چلے گئے تھے, اور وہی متحرک بنے تھے یہ غزوہ احزاب کا. اب جب بنو کینکا اور بنو نذیر مشرکین مکہ اور بنو غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور خندق کے پرلے کنارے جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے, تو بنو نذیر کے سردار حیی بن اختب نے آل دا وے اراؤنڈ مدینہ جو ہے نا وہ پیچھے بنو قریظہ جو مسلمانوں کو جنوب سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیال تھا نا کہ یہ لوگ ابھی ہمارے ساتھ امن میں ہیں اور یہ پشت میں جنوب سے ہماری حفاظت کریں گے بنو قریظہ والے, لیکن جب بنو نذیر کے لوگوں نے بنو قریظہ والوں کو ایک قاصد بھیجا کہ دیکھو ایسے کرو ہمارے ساتھ مل جاؤ, ہم آگے سے حملہ کرتے ہیں, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کو پیچھے سے تم حملہ کرو, اور جب ہم دونوں طرف سے حملہ کریں گے تو پھر ان کے لشکر کو ختم کر دیں گے. بنو نذیر بنو قریظہ والے بھی مسلمانوں کے ساتھ پھر بدعہدی پر مائل ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ بنو قریظہ والے بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا نیت اور ارادہ کر رہے ہیں اور پر توڑ رہے ہیں, آپ نے تحقیق کے لیے بھیجا, ان کی اس غلط روی کا پتہ چلا, تو آپ نے ساری جو مسلمان عورتیں اور بچے جو مدینہ میں تھے ان کو ایک قلعے میں محفوظ کر دیا. تو اس کا یہ منافقین تذکرہ کرتے تھے کہ ہمارے بیوی بچے جو ہیں غیر محفوظ ہیں اور ہمیں واپس جانے تھے, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے, وہ تو قلعے میں تھے, اور قلعے میں وہ بڑا خوبصورت سا واقعہ بھی ہوا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی قلعے میں تھی, اور یہودیوں کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ارد گرد منڈلا رہے تھے, اور یہودیوں کا ایک سپاہی جو ہے نا وہ بہادر سا وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کے آ گیا تھا حملہ آور ہونے کے لیے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو محافظ تھا قلعے کا وہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت, ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو یہ یہودی جو ہے نا وہ ہمارے قلعے کی دیوار پہ چڑھا ہے, اس کو قتل کرو, اس کو ہلاک کرو. تو انہوں نے کہا میں تو شاعر ہوں, میرا تو دل پہلے ہی بڑا کمزور ہے, میں بزدل سا ہوں, اگر میں اتنا بہادر ہوتا تو میدان جنگ میں نہ چلا گیا ہوتا, میرا تو دل بڑا کمزور ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا جناب, جب مردوں کا دل کمزور ہو جاتا تھا نا تو عورتیں صحابیات بہادر اور نڈر ہو جاتی تھیں. حضرت صفیہ نے اس کے اوپر حملہ کیا, اس کو قتل کیا, اور اس کی لاش جب صحن کے اندر قلعے کے صحن میں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی, تو پھر حضرت حسان بن ثابت کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب تو میں نے اس کو مار دیا, قتل کر دیا, اب ایسے کرو کہ اس کی کھوپڑی ذرا اس کے جسم سے الگ کر دو. حضرت حسان بن ثابت نے پھر وہی کہا میں تو ایسے کام نہیں کر سکتا, میرا تو دل ذرا کمزور ہے. حضرت صفیہ نے پھر اس کے پاؤں اس کے سر کے اوپر رکھا اور اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹا, نیزے کے اوپر اس کے سری کو ڈال کے اس کو دیوار کے پرے سے پھینک دیا. اب جب باہر وہ سارے یہودی لوگ جو سپاہی ان کے بھاگ گئے تھے ارد گرد حملہ کرنے کی نیت سے, جب انہوں نے دیکھا کہ اندر سے تو کچھ منٹوں کے اندر ہی ہمارے جو حملہ آور ہونے کی نیت والے کا یہ حال ہوا ہے, تو پتہ نہیں اندر کتنی بڑی فوج ہے. فوج کیا تھی, ایک بہادر پھپھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ, اور بس وہ پورے کا پورا لشکر جو ہے نا وہ آنن فانن بھاگ گیا, اللہ نے روب ڈال دیا ان کے دل میں, اور ایک مسلمان خاتون جو ہے وہ باقی تمام مسلمان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کافی ہو گئی. اللہ ہمیں یہ روداتیں پڑھنے اور معاشرے میں مسلمان عورتوں سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اس رودات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے. دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے, اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو اس میں جا پڑتے, اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ پیٹ نہیں پھیریں گے, اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تو باز پرس ہونی ہے. ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہوگا, اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں ملے گا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, اور کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں روڑے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کے تمہاری طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہے، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی فائدوں کے حریص پن کے کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے عمل ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عملہ آور ابھی گئے ہی نہیں، جب مشرکین مکہ چلے گئے تھے نا تو منافق اس وقت بھی ڈر ڈر کے کہتے تھے پتہ نہیں گئے بھی ہیں کہ نہیں گئے، ہاں گئے ہی نہیں، اگر وہ پھر عملہ آور ہو جائیں گے تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے۔ مدینہ کے منافق جو ہے نا، اب وہ جو بار بار مشرکین کے اور یہودیوں کے حملے ہونے لگ پڑے تو ان کو لگنے لگ پڑا کہ مدینہ تو بہت انسیکیور ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے ان کا تو دل کرتا ہے کہ اب جا کے بدوؤں کے ساتھ رہنے لگے اور وہاں سے تمہارے حالات پوچھتے رہے، تاہم یہ تمہارے درمیان رہے بھی نا تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ آج ہمارے یہاں بھی بالکل پاکستان میں ایسے ہی حالات ہیں نا، ہے نا، کہ کچھ لوگ ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا کیا حال ہے اور اکنامک کرائسس ہے اور کیسے حملے ہیں اور کیسے قرض ہے اور کیا ملک کا حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے، تو بس ملک کو چھوڑ کے اپنے بچے، کبھی کوئی کینیڈین میں امیگریشن لے رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، شفٹ ہو رہے ہیں اپنے آپ کو بھی لے کے، بچوں کو بھی لے کے، اور بس پھر وہی وہاں بیٹھ کے پاکستان کے حالات پوچھتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، ہم سے پاکستان کا حال دیکھ کھا نہیں جاتا۔ ارے اتنا نہیں دیکھا جاتا تو آؤ بیٹھو، اس کے حالات کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرو۔ یہ بالکل وہی رویہ جو مدینہ کے اس معاشرے میں ان کا سکھایا جا رہا ہے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃن، سب کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جنرل عمومی زندگی کا بھی نمونہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ تو نمونہ ایک قرآن ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، آپ نمونہ ایک قرآن ہے اور اے ورکنگ ہیومن ماڈل آف قرآن ہے، تو لہٰذا آپ کا اتباع، آپ کو کاپی کرنا، آئیڈیلائز کرنا، گلیمرائز کرنا اور آپ ہی کے طریقوں کو اپنانا، بیکاز آپ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل، ہیومن ماڈل آف قرآن ہے۔ اور اگر غزوہ بدر میں بھی دیکھیں تو آپ بہترین ماڈل تھے، آپ نے سب سے زیادہ خندق کھودی، سب سے زیادہ گارا ڈھویا، سب سے زیادہ چٹانے توڑی، سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کاٹی، سب سے زیادہ اخلاص اور ایثار کیا، تو بہترین نمونہ کار۔ اللہ ہمیں اس نمونے کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آوروں کے لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی ہے۔ اس واقعے نے ان کے ایمان کو اور ان کی سپردگی کو اور بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے، کوئی تو اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، وہ بڑا قوت والا زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، یہ کیا ہوا تھا، 21 دن خندق کھودنے پہ لگے، 21 دن محاصرے میں لگے، تو تقریباً 6 ہفتوں کے بعد یہ مسلمانوں کا تھکا ہارا مفلس کمزور نڈھال ہوا ہوا یہ سارے کا سارا لشکر جب واپس مدینہ میں ابھی پہنچا ہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحن میں ابھی پہنچے ہی تھے تو حضرت جبرائیل تشریف لے آئے، اور حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے، ہم نے تو ابھی اپنے ہتھیار نہیں رکھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم خدا بندی پہنچایا گیا کہ اب بنو قریظہ والوں کا محاصرہ کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا ابھی کہ بنو قریظہ والوں نے بھی بدہدی کی تھی اور انہوں نے بھی بنو نذیر کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو جب انہوں نے بدہدی کر لی تو اب ان کا محاصرہ کر کے ان کی بھی سرکوبی کرنا جو ہے وہ ضروری تھا. اللہ کا حکم آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً عطی اللہ کا زبردست معاملہ کیا. آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ تم میں سے جو شخص ابھی بھی سماع اور اطاعت پر قائم ہے, یعنی اتنی مشقت کے بعد بھی ابھی بھی تم سماع اور اطاعت پر قائم ہونا, تو بس پھر کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز یہاں ادا نہیں کرے گا, ہم سب بنو قریظہ کا محاصرہ کر کے عصر کی نماز وہاں ادا کریں گے. یہ وہ لشکر جو 6 ہفتوں کے بعد ابھی اپنے گھر واپس پہنچا تھا. اگر میں کیفیت سوچوں تو شاید عین ممکن ہے کہ یہی حالت ہوئی ہوگی کہ یہ تو ابھی ان کی پیٹھیں ان کے بستر کو لگی بھی نہیں تھی, انہوں نے اپنے گھر کا تازہ کھانا روٹی کھایا بھی نہیں تھا, ماؤں نے ابھی اپنے بیٹوں کی پیشانیوں پہ بوسہ بھی نہیں لیا ہوگا, ابھی باپوں نے اپنے بیٹوں کو بچوں کو اٹھا کے اپنے سینے سے بھی نہیں لگایا ہوگا. تو ادھر سے حکم آ گیا اور یہ سب لبیک اللہم لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہتے ہوئے یہ سب واپس نکل گئے, یہ سب واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے. آپ دیکھیں اتنی اطاعت اتنی فرما برداری, یہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تقاضا. اور یہ پورے کا پورا لشکر وہ سارے کے سارے مجاہد, اور پھر صرف یہ نہیں کہ یہ نکل گئے تھے, اصل میں ان کے پیچھے دین کی معاون ان کی سپوت بیٹھی تھی, ان کو کسی نے روکا بھی نہیں, ان کے بچے بھی ان کی ٹانگوں سے لپٹے نہیں, ان کے بچوں نے بھی ضد کر کے ان کو روکنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا. اصل میں بچے بھی وہی روکتے اور تڑپتے ہیں نا جن کی مائیں معاون نہیں ہوتی. نہ بیویوں نے روکا, نہ ماؤں نے روکا, نہ بہنوں نے روکا, نہ کسی نے ٹوکا, نہ کسی نے روکا, اور یہ دین کے معاون اہل خانہ کے ساتھ یہ رخصت ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا ان کو اطاعت کا اجر دے دیا اور کتنے ان کے درجات بلند کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اس گروہ کو لے کر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا, ان کے پاس بہت قلعے تھے, بہت ہتھیار تھا, سب کچھ تھا, لیکن اللہ نے بنو قریظہ کے یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لشکروں کا روب ڈال دیا اور انہوں نے ہتھیار پھینک دیے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور پھر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نا یہ لوگ جو بنو قریظہ کے لوگ ہیں یہ اوس کے قبیلے کے حریف تھے اور ان کے سپورٹر تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت سعد بن معاذ رئیس اوس سعد بن معاذ اگر ہمارے مقدمے کا فیصلہ کریں گے نا تو شاید تھوڑا سا ہمارے لیے نا سافٹ کارنر رکھ کے کچھ جھول دے کے ہمارا نرم فیصلہ کروا دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے. اور ادھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا ہفتے اندام کی رگ میں ان کو تیر لگا تھا اور خون ایسے بہتا تھا کہ وہ خیمے سے باہر جاتا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا, نہ وہ خود رکے, نہ انہوں نے خود انکار کیا, نہ گھر والوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو, اتنے زخمی ہو کے آئے ہو, جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اب آ کے سانس لو, اب پھر وہاں چل پڑو گے. نہیں, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام شخص کے بلانے کا سا نہ سمجھو. گھر والوں نے ان کو ایک گدے پہ ڈالا اور خون کے قطرے سارے رستے میں ٹپکتے چلے آ رہے تھے. اور پھر حضرت سعد بن معاذ نے ان کے تورات کے احکامات کے مطابق فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی قوم بدہدی کی مرتکب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے, ان کی سزا, ان کے مردوں کو قتل کیا جاتا ہے, عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنایا جاتا ہے, ان کی سارے سامان اور ان کی ملکیت